مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل۔ سامعین، وائس آف امریکہ میں ہماری کلیگ نفیسہ ہود بھائی کے شوہر اور پاکستان کے ممتاز اسکالر جاوید بھٹو کو گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں قتل کر دیا گیا۔ ملزم کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ذہنی امراض کا شکار ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ فلسفہ پڑھانے والے دانشور کو ایک ذہنی مریض نے قتل کر دیا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس واقعے نے ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوال پیدا کیے ہیں۔ ذہنی امراض اور جرائم کا آپس میں کس قدر تعلق ہے؟ اگر مجرم ذہنی مریض ہو تو اس کے ساتھ سزا میں رعایت کی جاتی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ سمجھیں کہ ذہنی مریض کو جرم کرنے میں سہولت دی جاتی ہے؟ کیا ذہنی مریض تنہا رہ سکتا ہے؟ ذہنی مریض کے ساتھ معاشرے کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ذہنی مریض اگر وائلنٹ ہو جائے، یعنی تشدد پر اتر آئے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اور ذہنی مریض قتل کا مجرم ثابت ہو جائے تو کیا اسے چھوڑ دینا جائز ہے؟ ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ ذہنی مریض زیادہ جرائم کرتے ہیں یا جرائم کے بعد جیل میں وقت گزارنے کی وجہ سے ذہنی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے؟ آج کے مذاکرے میں شرکت کے لیے ہم نے اپنے اپنے شعبے کے ماہرین کو دعوت دی ہے۔ جناب مشتاق راجپور صحافی ہیں، پاکستان میں بطور میڈیا کنسلٹنٹ کام کر چکے ہیں، اب واشنگٹن میں رہتے ہیں، اور جناب جاوید بھٹو سے ان کی قریبی دوستی تھی۔ ڈاکٹر سہیل چیما ہمیں نیو یارک سے جوائن کریں گے، ماہر نفسیات ہیں۔ ڈاکٹر وسیع امریکہ کی ریاست ورجینیا میں مقیم ماہر نفسیات ہیں، یہ لوگ پاکستان میں پریکٹس کر چکے ہیں، اب امریکہ میں علاج کرتے ہیں۔ جناب اسد مہدی لاہور کے ممتاز وکیل اور پنجاب بار کے رکن ہیں، ذہنی امراض میں مبتلا مجرموں اور جرائم کرنے والے ذہنی مریضوں کے کیسز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر آصف فروخی ادیب ہیں، دانشور ہیں، ماہر نفسیات ہیں اور سماجی رویوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مشتاق راجپور سے، اور ان سے اس واقعے کی تفصیل جاننا چاہیں گے جو ہمارے آج کے موضوع کا سبب بنا ہے۔ مشتاق راجپور صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمیں جاوید بھٹو صاحب کے ساتھ پیش آئے واقعے کے بارے میں بتائیں، ان کے قتل کا الزام کس پر ہے، کیا اس نے جرم تسلیم کر لیا ہے، اور آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟
جی، جاوید بھٹو صاحب کا جو واقعہ ہے، جیسے آپ کو علم ہے کہ وہ پچھلے فرائیڈے کو ہوا تھا، مارچ 1 کو، اور وہ صبح اپنے گھر کی کمپاؤنڈ پارکنگ میں جب گاڑی کھڑی کر کے اپنی گروسری نکال رہے تھے کار کی ڈگی میں سے، تو پیچھے جو جارڈن ہلمین نام کا بندہ ہے جو ان کے گھر کے نیچے رہتا تھا، انہوں نے آ کے ان پہ پہلا فائر کیا جو کہ مس ہوا۔ تو اس کے بعد جاوید صاحب وہاں سے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی، جو فوٹیج دیکھا ہے ہم نے، جو ان کی بلڈنگ میں کیمراز لگے ہوئے تھے اور جو ابھی آئی تھنک ABC TV نے بھی چلایا بھی ہے، تو اس میں تو یہی دکھا جا سکتا ہے کلیئرلی کہ وہ ہلمن جارڈنی ہیں جو ان کے نیبر تھے، جو ان کے گھر کے نیچے رہتے تھے۔ تو دیکھیں، وہ جو فوٹیج ہے وہ سیلف کلیئر ہے کہ جو جس طرح کچھ امریکی میڈیا نے اور ایون پولیس نے بھی جو میڈیا کو بتایا کہ نیبرہڈ ڈسپیوٹ تھا، تو وہ تو کوئی ڈسپیوٹ نظر نہیں آتا۔ ایک بندہ ہے جو اپنی گاڑی کے ڈگی سے سامان نکال رہا ہے، پیچھے سے کوئی آتا ہے، اس کو گولی مارتا ہے، تو دیر کوئی اس سے پہلے کوئی چپ کلش، کوئی گفتگو، کوئی تنازع تو ایسا نظر نہیں آتا۔ اچھا، اس کے علاوہ کیونکہ وہ 2 سے وہاں رہ رہا تھا، وہ بندہ جو ہے ہلمن
جی،
تو ان کی کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن اے سچ نہیں ہوئی تھی۔ جیسے کہہ لیں کہ آپ وین یو ایکسچینج دی یو نو کوئی ہارش الفاظ، کوئی یو نو ایک دوسرے کو اچھا برا بولنا، ایسا کبھی نہیں تھا۔ یہ ضرور تھا کہ جاوید صاحب وہ جو کنڈومینیم ایسوسیشن تھے، اس کے بورڈ کے سیکرٹری تھے، اور جو اس مکان کے مالک تھے ان سے بھی جاوید صاحب ان کو بھی جانتے تھے، تو انہوں نے کمپلین کی کہ وہ جو نیچے رہتے ہیں صاحب، وہ عجیب عجیب نشہ کرتے ہیں جس کی سمیل بہت خراب ہے، اور وہ رات کو سو نہیں پاتے، اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ نہیں پاتے، بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کی سمیل سے
جی۔
تو وہ ان کو منع کر رہے تھے ای میل کر کے، ناٹ ڈائریکٹلی ٹو ہم بٹ ٹو دی لینڈ لارڈ جو اون کرتا تھا۔
اچھا، نشہ کرنے کے علاوہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کی ہسٹری تھی کہ وہ مطلب ذہنی امراض میں مبتلا تھا یا کچھ اس کے اس سے پہلے کاؤنسلنگ کی گئی ہوگی یا علاج کیا گیا؟
20 سال پہلے جو ابھی جو ایک اور سٹوری آئی ہے اور پولیس کا بھی جو میں اس دن شام کو موجود تھا تو پولیس کے جو ڈیٹیکٹیو آفیسر تھے انہوں نے بھی بتایا ہمیں کہ وہ پہلے بھی ایک مرڈر کر چکا ہے اپنے کزن کا اور وہ اس میں سے اس بنیاد پہ کورٹ نے اس کو جیل کے بجائے جو ذہنی امراض کا ہسپتال ہوتا ہے وہاں بھیجا تھا اس بنیاد پہ کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اینڈ ہی نیڈز ٹریٹمنٹ. تو وہ کیونکہ اب ظاہر ہے اس ہسپتال میں تو ان کو ساری عمر نہیں رکھا جا سکتا, 20 سال یا 30 سال جو ان کی سزا کا پیریڈ تھا, تو ان کو رہا کر دیا گیا وہاں سے کہ ہی از اوکے ناؤ.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مشتاق صاحب, ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا, آپ سے مزید ہمیں کچھ سوال کرنے ہیں, لیکن پہلے میں ڈاکٹر سہیل چیما سے گفتگو کرنا چاہوں گا, انہوں نے نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا ہے, ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ابھی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے کس قدر ذہنی اور نفسیاتی مریض ایسے ہوتے ہیں جو وائلنٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ کیسے ایسے مریضوں کو پہچانتے ہیں اور پھر کیسے ان کا علاج کرتے ہیں؟
اور یہ ٹاپک اٹ سیلف جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ لوگوں نے اس کو چنا اور اس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے.
شکریہ.
یہ جو واقعہ میں نے بھی پڑھا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پرسن ہو کلڈ بھٹو صاحب ہی واز ڈرنک ایٹ دا ٹائم وین ہی کمیٹڈ دا مرڈر, جو کہ رپورٹس آئی ہیں. اچھا آپ ایک کامن سینس ہے, جب انسان اپنے ڈرنک کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہی از ناٹ ان نارمل سینسز, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ ایک انسان جس کی ہسٹری ہو سائیکیٹرک ہسٹری ہو, یعنی کہ اس کے پاس سائیکیٹرک ہسٹری آف ہیونگ اے مینٹل ایلنس اینڈ ہی آلریڈی ہیڈ کمیٹڈ اے مرڈر ان دا پاسٹ, اور اس کے بعد وہ دوبارہ جیل سے رہا ہو کے آتا ہے اور اس کے بعد وہ نہ صرف ڈرنک کر رہا ہے وہ دوسری ڈرگ بھی لے رہا ہے, تو اس کے جو نارمل سینسز تو کبھی بھی نہیں ہوں گے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ بھٹو صاحب واز ہز نیبر اینڈ ہی فال انٹو ہز کرائم اینڈ ہی لاسٹ ہز لائف. It's very unfortunate not only for Mr. Bhutto but for his family itself. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ریلیز کس گراؤنڈ پہ کیا گیا جبکہ اس نے آلریڈی مرڈر کیا ہوا ہے, اور عام طور پہ جب اس طرح کے پیشنٹ کو جب ڈسچارج کیا جاتا ہے اور کمیونٹی میں چھوڑا جاتا ہے تو باقاعدہ سائیکیٹرک ٹیمیں جو ہیں ویکلی وزٹ کرتی ہیں اور ان کی پروگرس چیک کرتی ہیں کہ ہاؤ دس پیشنٹ اور دس پرسن از ڈوئنگ ان دا کمیونٹی. اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہوتا ہے, اگر ان کو ذرا سا بھی شک ہوتا ہے کہ یہ مریض جو ہے یہ دوبارہ ڈرگ لے رہا ہے یا دوبارہ ریلیپس کر رہی ہے کہ دوبارہ اسی ذہنی حالت جو ہے دوبارہ خراب ہو رہی ہے, تو اس کو دوبارہ ہاسپٹل میں دوبارہ داخل کر دیا جاتا ہے. مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے کہ اس کو کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں تھا کیا جو اس کو چیک کر رہے تھے کہ یہ شخص جو کہ اس کا نیبر کمپلین کر رہا ہے کہ یہ ڈرگ لے رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, تو اس کو سائیکیٹرک جو ٹریٹمنٹ فیسلٹی والے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب, فرض کیا یہ پیشنٹ آپ کے سامنے ہوتا, آپ کے پاس آتا, تو آپ کیسے اسے پہچان لیتے کہ یہ وائلنٹ ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ کیا سلوک ایسا کریں کہ یہ پھر آئندہ نہ کرے, ایسا نہیں علاج اس کا کیا کریں, آپ کیسے پہچانتے؟
دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب جیسے کہ آپ نے پروگرام میں مینشن کیا کہ بھٹو صاحب نے ایک ای میل لکھی, تو وہ ای میل اٹسیلف جو ہے ایک الارمنگ سائن ہونا چاہیے تھا ایک پڑوسی کی طرف سے کہ بھئی یہ مریض جو ہے یہ دوبارہ اس حالت کی طرف جا رہا ہے اور یہ دوبارہ کوئی خطرناک عمل کر سکتا ہے. اور میری سمجھ میں ایک چیز نہیں آ رہی ہے کہ اس کو کیوں نہیں اتھارٹیز نے اس چیز کو نوٹ کیا اور اس پہ اٹینشن دی گئی. تو میرا خیال سے یہ تو فیملی جو ہے وہ تو اسٹیٹ کی طرف اسٹیٹ کو سو کر سکتی ہے کہ بھئی ہماری جو ایک ہم بار بار وارن کر رہے تھے کہ یہ مریض جو ہے یہ دوبارہ نشہ کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ دوبارہ کوئی خطرناک عمل کر سکتا ہے, اور کسی نے ہماری جو کمپلین پہ توجہ نہیں دی. تو سب سے پہلے تو فیملی کو جو ہے اس چیز کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور لیگلی اس چیز کو پروسیڈ کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا اب ذہنی مریض اگر تشدد پر اتر آئے, وائلنٹ ہو جائے اور پھر وہ قتل بھی کسی کو کر دے, تو پھر اسے رعایت کیوں دی جاتی ہے؟ مطلب ٹھیک ہے میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اپنے وہ سینسز میں نہیں تھا, لیکن پھر اگر اسے چھوڑ دینے کا تو مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ دوسرا جرم اور تیسرا جرم کر سکے گا, جیسے اس واقعے میں ہوا ہے, تو کیا ڈاکٹر کا بھی اسے مشورہ ہوتا ہوگا ساتھ میں عدالت کے پاس؟
دیکھیے مبشر صاحب, سب سے پہلے تو دیکھیں ذہنی مریض جو ہے, ورڈ ذہنی مریض یا مینٹل ایلنس از اے براڈ کیٹیگری, بہت بڑی کیٹیگری ہے, اس کے اندر بہت سارے جو ہے ذہنی بیماریاں آتی ہیں. سب سے خطرناک بیماری جس کو کہ ہم اسکیزوفرینیا کہتے ہیں, جس میں کہ انسان جو ہے اپنی خیالات اپنی ذہنی اختراع کی بیس کے اوپر جو ہے نا عمل کرتا ہے. جیسے اس کو آوازیں آتی ہیں کہ وہ جو ہے جیزس ہے یا وہ گاڈ ہے اور گاڈ مجھے حکم دے رہا ہے کہ فلاں آدمی کو جا کے مار دو
جی.
اور اگر وہ پروف کر دیں آپ کورٹ کے اندر کہ بھائی اس مریض کو یہ خطرناک بیماری ہے تو اس کے اوپر تو وہ بچت ہو جائے گی. اب ایک آدمی ڈرگز لے رہا ہے اس کو, جیسے میں نے جو اس کی ڈائگنوسس پڑھی ہے کہہ رہے ہیں کہ انگزائٹی اور ڈرگز کی اس کو پرابلم تھی
جی.
تو یہ ایسی بیماری نہیں ہے جس پہ کہ کسی کی اس طرح کی اتنی خطرناک مطلب جرم کے اوپر اس کو سزا معاف ہو جائے. اس کو جو ہے جیل کی سزا ہونی چاہیے تھی. اب میری یہ سمجھ میں آبویسلی میں نے پورا کیس نہیں پڑھا
جی.
اس آدمی کا کہ اس کو جیل سے باہر کیوں نکالا گیا, لیکن آپ کو بھی پتا مبشر صاحب امریکہ کے اندر لیگل سسٹم جو ہے نا, اگر آپ کے پاس اچھا وکیل ہوتا ہے تو آپ بڑے سے بڑا کرائم کے اوپر بھی آپ کو وہ نکال دیتا ہے.
یہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے ظاہر ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی لاس اینجلس ٹائمز میں, میرا خیال ہے منیسوٹا کے کسی تحقیقاتی گروپ نے رپورٹ تیار کی تھی کہ 1900 سے 2017 تک امریکہ میں میس شوٹنگ کے 185 واقعات پیش آئے تھے, 185, یعنی جن میں چار سے زیادہ لوگ, چار یا اس سے زیادہ لوگ کسی نے قتل کر دیے ایک ہی جگہ پر. تو ان میں سے 59% مریض جو ذہنی مریض تھے, یعنی کوئی نہ کوئی انہیں عارضہ لاحق تھا اس طرح کا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ لنک ثابت ہوتا ہے میس شوٹنگ اور قتل اور یہ ذہنی مسئلے میں, تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے.
آپ دیکھیں ایک نارمل انسان جو ہے وہ تو ایک گن اب بھی نہیں خریدتا, ایک نارمل جو پڑھا لکھا انسان ہے. لیکن کیونکہ امریکہ کے اندر جو اس ٹائم پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گنز جو ہے امریکہ کے اندر ہیں, 325 ملین گنز اویلیبل ہیں اور 320 کی آبادی ہے, یعنی کہ ہر شخص کے اوپر ایک گن اویلیبل ہے. یہ گن رکھنا ان کا کلچر ہے, گن رکھنا امریکہ کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ مذہب کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ان کا جو مذہب گن کلچر ہے. لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ گن استعمال کون کرتے ہیں. آبویسلی ایک نارمل انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنی وہ گن جو ہے کسی کے اوپر چلائے. ہوتا کیا ہے کہ بعض یہ اکثر سب سے کامن جو یہاں پہ کنڈیشن ہے وہ ڈرگ اور الکوہل ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب انسان نشے کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے سینسز اور اپنے حواس کے اندر نہیں ہوتا. یہ زیادہ تر جو شوٹنگ کے واقعات پیش آتے ہیں ان میں ڈرگز اور الکوہل کی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ڈرگز اینڈ الکوہل ابیوز جو ہے وہ مینٹل النس کی کیٹیگری کے اندر آتی ہے. تو وہ سارے واقعات جو ہے میجورٹی 90% جو ہے وہ سارے ڈرگ اور الکوہل ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ لوگ گنز کا استعمال کر کے شوٹنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو مارتے ہیں بیسیکلی.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. آپ سے مزید بات کرنے کو بھی دل چاہ رہا ہے لیکن آپ بہت مصروف ہیں اور شاید سے کلیننگ بھی کر رہے ہوں گے. آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ مبشر صاحب.
جی مشتاق صاحب, آپ سے دوبارہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے سنا ہے جاوید بھٹو صاحب اپنے ہمسائے کی کیفیت سے اور اس کی بیماری سے اور اس کے مسائل سے آگاہ تھے, اور بلکہ وہ ایسے مریضوں کی کاؤنسلنگ بھی کرتے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟
آئی تھنک ان کو شک تھا, کیونکہ وہ ایک تو 2 سال سے جب سے وہاں رہ رہا تھا ایک تو کچھ کرتا نہیں تھا
جی.
یعنی وہ ہر وقت جو آتے صبح جب جاوید صاحب کام, کیونکہ جاوید صاحب یوز ٹو ورک نائٹ شفٹ, جب صبح واپس آتے تھے تو وہ ان کو دیکھتے تھے باہر بالکنی میں بیٹھے ہوئے, تو کبھی سلام بھی کر لیتے تھے.
صحیح.
اور اچھا جاوید صاحب کو پچھلے سال آئی تھنک 2017 میں ایک جی بی ایس کا اٹیک ہوا تھا, تو اس میں ایمبولینس باہر آئی تھی اور جاوید صاحب کو لے گئے تھے, اینڈ ہی واز ہاسپٹلائز فار ایٹ لیسٹ 6 to 8 weeks یو نو. تو یعنی ان 6-8 ہفتوں کے دوران جب وہ ایمبولینس آئی تو دس پرسن ڈڈ ناٹ ایکسپریس اینی کنسرن ایٹ آل, کہ بندہ ہے جو محلے میں رہتا ہے. تو مطلب یہ چیزیں تو تھیں ایسی کہ جس سے وہ لگ رہا تھا کہ یو نو دیر از سم تھنگ یو نو گوئنگ آن ان ہز مائنڈ, یا وہ کچھ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آئی تھنک جو کافی سوالات میں نے یہاں پہ سنے, ایک سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ ایسے بندے کو اول تو جو کنوکٹیڈ ہے, بات صرف مرڈر کی نہیں ہے, جو وہاں پہ پولیس والا آیا تھا ڈیٹیکٹیو آفیسر وہ ہمیں خود بتا رہا تھا کہ ہی شاٹ می, تو ہی ہیڈ اٹیکڈ ایون پولیس. تو وہ بندہ ایک ریزیڈینشل کمیونٹی میں کیسے آ کے رہتا ہے؟ آئی تھنک دس از آلسو بگ کوشچن. تو جو اس کو لیز کیسے ملی, لینڈ لارڈ نے اس کو لیز کیسے دی, this should be also investigated. پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو یعنی جو ان پہ کیس تھا, چلے وہ تو ختم ہوا یا جو بھی ہوا یا معاف کیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن ان کی تحقیق تو ہونی چاہیے. then how did he got access to the gun?
ٹھیک ہے. تو یہ مشتاق صاحب, امریکہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے اور اتنا مہذب معاشرہ ہے.
نہیں تو پھر بیک گراؤنڈ چیک کی جو بات ہوتی ہے کہ تین دن میں بیک گراؤنڈ چیک ہوگا تو کس قسم کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے؟
تو آپ کے علم میں ایسے مزید واقعات بھی ہیں کہ کوئی ذہنی مریض آزاد گھوم رہا ہو, اس کے پاس اسلحہ بھی ہو, ایک سے زیادہ بار جرم بھی کیا ہو, یا یہ کوئی انوکھا واقعہ میں معلوم ہوا ہے اس سے پہلے ایسا
نہیں؟ اب دیکھیں, آئی تھنک یہ تو بڑا اسپیشل سبجیکٹ ہے. آئی تھنک دیئر آر لاٹ آف پیپل ہو ورک آن گن وائلنس اور ان چیزوں پہ. آئی مین دیئر از لاٹ آف ڈیٹا اویلیبل, جو کافی سارے لوگ جو یو نو مریض ہوتے ہیں یا فوج میں ہوتے ہیں, وین دے کم بیک وہ جو ٹراما سے گزرتے ہیں, آئی تھنک دیئر از لاٹ آف ورک آن اٹ. لیکن ہمارے جو ہم دوستوں کے جو کنسرنس ہیں اباؤٹ آئی مین دس اسپیسیفک کیس, وہ یہ ہیں کہ نمبر ون, آئی تھنک پولیس شوڈ ہولڈ اکاؤنٹیبل ٹو دیٹ لینڈ لارڈ, کیسے اس نے اس کو مکان دیا اور ہاؤ ڈیڈ ہی گاٹ ایکسیس ٹو دا گن, یا کسی اور نے لیز لی ہوئی تھی. مے بی ایک ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے جو دو بیٹے ہیں 20 سال کے, انہوں نے اپنے نام پہ لیز لی ہو اور پھر اس کو وہاں پہ رہنے دیا ہو. یو نو دس آلسو پاسبل بیکاز ہی واز جاب لیس, وہ اس نے کبھی کام تو کیا نہیں.
ٹھیک ہے. ایک ایک بات مشتاق صاحب, ایک اور بھی نقطہ ہے کہ امریکہ میں علاج معالجہ کرانا مہنگا ہے اور کم آمدنی والے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اوائڈ کرتے ہیں سم ٹائمز, اور ذہنی مریض تو خیر ہم جانتے ہیں پوری دنیا میں علاج سے بھاگتا ہے, راہ فرار اختیار کرتا ہے. تو کیا امریکہ میں اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے اور اس مسئلے کے حل پہ غور کیا جاتا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ اس ملزم کو کیا گورنمنٹ سپورٹ پر تھا, یا اس کے پاس علاج کے پیسے تھے یا نہیں تھے, اور تھے تو پھر کیا نشے کے پیسے کہاں سے آتے تھے, یہ سب چیزیں بھی یہاں دیکھی جاتی ہیں.
Exactly, I think this really needs to be investigated. کیونکہ کوئی آپ کو امیڈیٹ ریزن نہیں ملتا, یو نو کوئی بات کہیں سے تو ٹریگر ہوتی ہے نا, یو نو کوئی کچھ بھی ہو, I mean there is always something. The only جو پولیس نے بتایا ہمیں کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو آوازیں آتی تھی اوپر سے. ٹھیک ہے, اب وہ اوپر سے تو وہ دو میاں بیوی تھے تو اتنے فیملی اور دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے. آئی ڈونٹ تھنک کہ تو یا تو ہی ریئلی ہیڈ پرابلم, یو نو جو کہہ رہا ہے. آئی تھنک آپ اس کو دیکھیں وہ کس طرح سے, اگر ویڈیو آپ نے وہ دیکھی ہو جو اے بی سی پہ چلی ہے, وہ تو وہ کاروائی کر کے واپس اپنے گھر جا رہا ہے,
بہت سکون سے واپس جا رہا ہے گولی چلانے کے بعد. ٹھیک ہے مشتاق صاحب, بہت شکریہ آپ سے بات کر کے, ہمیں کافی انفارمیشن بھی ملی ہے اور بہت سے سوالات بھی ظاہر ہے اس واقعے سے پیدا ہوئے, آپ سے بات کریں گے ان شاء اللہ. جی, ہمیں اسد مہدی صاحب نے جوائن کیا لاہور سے, یہ ایک ممتاز وکیل ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ذہنی مریضوں کے ساتھ قانون کا رویہ کیسا ہوتا ہے. اسد, اصل میں بات یہ کہ واشنگٹن میں ہمارے ایک دوست ہے اور ہماری کلیگ کے ہسبینڈ اور اسکالر جاوید بھٹو صاحب ہیں, انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور ملزم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے. تو جب کوئی ذہنی مریض ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ ذہنی مریض ہے, تو پھر کیا اس کے ساتھ رعایت کیوں کی کرتا ہے قانون اس قدر زیادہ کہ وہ پھر بعد میں آزاد گھومے یا دوسرے بھی کسی شخص کو نقصان پہنچا سکے؟ تو اس کی وجہ ہم جاننا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں اس بارے میں؟
جی جی ضرور. انفیکٹ مبشر, ایسا ہے کہ پہلے تو بڑا افسوس ہوا یہ مجھے خبر سن کے, کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے, یہ ہمارے یہاں ایک بالکل کامن سی بات ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مجرم کوئی افینس کمٹ کرتا ہے تو الٹیمیٹلی پھر وہ کوشش کرتا ہے, جب اس کی تعزیر کا معاملہ آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کم از کم اس کی سزا کی طرف اس کیس کو لے جایا جائے. تو سیم اس طرح 302, کیونکہ ہمارے یہاں قتل 302 ہے, سیکشن 302 تعزیرات پاکستان, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ 302 ایک سرین قتل ہے, 302 قتل عمد, تو اس کے اندر سزائے موت اس کی میکسیمم پنشمنٹ ہے. تو نارملی جب ایک قتل عمد ہو جاتا ہے تو اس کو ایز ہیومن بیہیویئر جیسے کہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی ریمیڈیز اور ریلیف دیکھے نہیں کہ تلاش کیے جاتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو ریمیڈی ملے, ریلیف ملے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ 302B کی طرف اسے ٹلٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لائک حفاظت خود اختیاری میں, اور پھر یہی مینٹلی ڈپریشن کے اندر آ کے قتل کر دیا, سیلف ڈیفینس, اس کو پھر سرکمسٹانشنل ایویڈینس بنا کے اس کو بنایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ہمارے ہاں ایک سیٹ اپ بن گیا ہے, ایک سول سیٹ بیک کہہ لیں سول سوسائٹی کا, کہ ایک جرم کو اس کو کم از کم پنشمنٹ کی طرف لے جانے کے لیے پھر اس قسم کی جاتی ہے. تو یہ ایک اس حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا कि उसको फिर ये जो कत्ल किया गया है उसको इस तरफ ले जाया जा रहा है, तो सर्कमस्टांशनल एविडेंस जो है वो बेस करेगी कि आया कि वाकई वो जहनी मरीज था और उस बुनियाद पर उसको फिर अल्टीमेटली वो एक रिलीफ रेमेडी तो कानून में मौजूद है कि उसको फिर उसको वो मिली जाए, दी जाए।
अच्छा, असद फर्ज किया ये कत्ल पाकिस्तान में होता और आपको ये जिम्मेदारी दी जाती कि आप इस मुजरिम को मुलजिम को सज़ा दिलवाएं, यानी वो केस आप जो पार्टी जो मजलूम पार्टी है वो आपको वकील कर लेती, तो फिर कैसे आप कोशिश करते कि ये कोई बहाना ना बने, या अगर जहनी मरीज भी है तो उसे इतने इस तरह ना छूट जाए कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके, तो फिर आप केस कैसे बनाते?
देखिए बात ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि जब एक बंदा एक मुलजिम ये रेमेडी लेता है कि मैं जहनी मरीज हूँ तो बारे सबूत भी उस पर आ जाता है। अब इनफैक्ट जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से इसको प्रोसीड किया जाता है तो इसमें जो है बेसिक चीज जो है वो एविडेंस बड़ी मैटर करती है। तो एविडेंस जो है जब सर्कमस्टांशनल एविडेंस होती है वो अल्टीमेटली क्रिएट की जाती है मुलजिम की तरफ से कि ये तो जहनी मरीज है, और अल्टीमेटली फिर वो डॉक्टर्स और वो जो एविडेंस है वो उसकी उसका एनालिसिस होता है, बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट्स मुरतब होती हैं और उसको किया जाता है। लेकिन हम लोग अगर मैं इस साइड पे हूं तो मेरी पहली प्रायोरिटी ये प्रेफरेंस यही होगी कि हम वो इंटेंशन जिसके तहत ये कत्ल हुआ है हम उसको जितना ज्यादा उसको फोर्सिबली अपनी साइड से हम उसे प्रोड्यूस करेंगे, हम उसको स्ट्रांगली अदालत में पेश करेंगे जो हमारा बेसिकली एक डिफेंस होगा, हमारा एक प्रोसीडिंग होगी, तो वो बेस करेगी उस मुलजिम के इंटेंशन को क्लियर करने के लिए ताकि पता चले कि वाकई उसने ये कत्ल इस नियत से किया है, ना कि वो इसको अपने किसी जहनी मरीज के जुमरे में डाल के कोई रेमेडी या रिलीफ लेना चाह रहे हैं। जी
ठीक है। अच्छा एक सवाल काफी अहम है कि जहनी मरीज ज्यादा जराइम करते हैं या जराइम के बाद जेल में वक्त गुजारने की वजह से जहनी मरीजों की तादाद में इजाफा होता है, यानी हमारी जेलें भी बाज़ औक़ात लोगों को जहनी अमराज में मुब्तला कर देती हैं, वो कैद ऐसी होती है या वहाँ के हालात ऐसे होते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, अभी इंडिया से एक कैदी की मैयत वापस आई है जो जिसके बारे में ये कहा गया कि वो वहाँ पे जहनी मसाइल के शिकार हो गए थे, तो ये भी हम ये चीज़ें देखते रहते हैं, तो क्या जेल हमारी उसमें भी हालात बेहतर करने की जरूरत है?
जी मुबशर, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ताजीर का, सजा का, वो ये दिया जा रहा है कि इनको बस बंद कर दो। इनफैक्ट उनको बंद करने का मकसद उनकी किरदार साजी, उनकी किरदार की तामीर करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब एक जहनी मरीज के ही हम कह लें कि वो जहनी मरीज हो के उसने फ्रस्ट्रेशन माशरे के फ्रस्ट्रेशन का शिकार होके उसने एक ऑफेंस कमिट कर दिया है, अब अल्टीमेटली उसकी इसलाह होनी चाहिए जेल में जाके, जितने महीने की साल की दो साल की उसके पनिशमेंट अगर हुई है तो उसको वो माहौल प्रोवाइड किया जाए कि जेल में जाके उसकी इसलाह हो। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है वहां पर उसी के मिजाज के उसी फ्रस्ट्रेशन और उसी फ्रस्ट्रेटेड माइंडेड लोग ऑलरेडी वहां मौजूद होते हैं, वो उसको और ज्यादा इंस्टिगेट करते हैं, वो माहौल प्रोवाइड करते हैं कि वो जब बाहर निकलता है तो और पॉलिश होके निकलता है और वो उससे अगले लेवल का क्राइम ऑफेंस कमिट करने की सलाहियत रख के निकलता है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल आपका सवाल जेन्युइन है कि एक मुलजिम जब बाहर निकलता है जेल से एक सजा भुगतने के बाद तो वो उससे ज्यादा तैयार होके और मजीद ऑफेंस करने की सलाहियतों के साथ निकलता है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे यहाँ सोशल इसको सिविल सेटअप के अंदर।
जी असद, मैंने ये पढ़ा है कि हॉलैंड में तो जेलें बंद की जा रही हैं क्योंकि वो अपने जो भी मुजरिम आते हैं तो उनकी किरदार साजी पे तवज्जो देते हैं ताकि वो दोबारा जुर्म ना करे, तो जब वो दोबारा जुर्म नहीं करेगा तो ज़ाहिर अगली बार वो नहीं आएगा और उसे जेल नहीं भेजना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पर ये रेशो कम होता जा रहा है। एक बात आपने ये बताई मुआशरे की, तो पाकिस्तानी मुआशरे में आम शहरियों को बहुत इकसाम के दबाव का सामना रहता है, तो क्या जहनी दबाव भी नफसियाती और जहनी मसाइल पैदा करता है और उनसे जराइम जो यानी वो जराइम को जन्म देने का सबब बनता है?
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الٹیمیٹلی پاکستان کا نارملی جو فرسٹریشن اس وقت معاشرے میں سول سوسائٹی میں مسلسل آ رہی ہے وہ ایک ماحول تو کریٹ کر رہی ہے فرسٹریشن کا. اور آپ ایک بالکل جیسے ایک آپ ایک اپنا کنجسٹڈ آبادی فیملی کے اندر بچوں کے ساتھ لائک آپ اگر بیہیو کریں تو اگر کسی کو کسی قسم کی بچے کو محرومی کا شکار ہو تو وہ بھی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے اور ایک ہائپ کریٹ کرتا ہے, وہ ہائپر ہو جاتا ہے. تو الٹیمیٹلی فرسٹریشن تو معاشرے میں موجود ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ کیا مطلب وہ جرائم کرنا شروع کر دیتا ہے, تو وہ سرکمسٹانس حالات و واقعات ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کسی جرم کی طرف یا جرم کرتا ہے. تو یہ یقیناً ایک الٹیریئر موٹیو ہے, ایک الٹیریئر موٹیو ہے کہ وہ ماحول پیدا ہو رہا ہے فرسٹریشن کے اندر کہ وہ کوئی نہ کوئی جرم کرتا ہے. یہ جی, یہ
ٹھیک ہے. اسد بہت شکریہ آپ سے بات کر کے, بہت سی باتیں اہم ہمیں معلوم ہوئی اور ایک قانون کے ماہر کے ایسے سے آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا, بہت شکریہ. آپ سے پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر بات کریں گے. فی الحال ہم یہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد اسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم سامعین. ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ ذہنی مسائل, نفسیاتی مسائل اور جرائم سے ان کے تعلق کے بارے میں, اور اس کا سبب یہ بنا کہ پاکستان کے ایک ممتاز دانشور جاوید بھٹو کو گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں قتل کر دیا گیا. ملزم کو گرفتار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس نے یہ بتایا, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ذہنی امراض کا شکار ہے. تو یہ ایک بہت المناک صورتحال تھی کہ ایک دانشور, فلسفہ پڑھانے والے استاد کو ایک ذہنی مریض نے قتل کر دیا. اور اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا تعلق ہے ذہنی امراض کا اور جرائم کا, اور اگر ذہنی مریض مجرم ہو, جرم کر دے, تو اس کے ساتھ سزا میں رعایت کی جاتی ہے, اس کا کیا سبب ہے, کیا ذہنی مریض کو جرم کرنے کی سہولت دی جاتی ہے, وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جرائم پہ مجبور ہو جاتا ہے یا کر بیٹھتا ہے, یا کبھی اسے ایک بہانہ بنایا جاتا ہے سزا سے بچنے کے لیے, اور ذہنی مریض ہو تو اس کے رویے پہ کوئی نظر رکھنے والا ہے یا نہیں, اگر وہ اکیلا رہ رہا ہے, خاندان کے ساتھ نہیں ہے, تو کیا معاشرہ اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے. تو اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمیں ڈاکٹر وسی نے جوائن کر لیا ہے, یہ ورجینیا میں پریکٹس کرتے ہیں, ماہر نفسیات ہیں اور پاکستان کے اور امریکہ کے معاشرے کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے دوست اور پاکستان کے دانشور جاوید بھٹو صاحب کو جس شخص نے قتل کیا اس کا کہنا ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض ہے, پہلے بھی وہ کچھ ایسا ہی کام کر کے سزا بھی بھگت چکا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس قدر ذہنی اور نفسیاتی مریض ایسے ہیں جو وائلنٹ ہو جاتے ہیں, اور کیسے ان کو پہچانا جائے, اور ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, آپ کیسے علاج کرتے ہیں ان کا؟
جی السلام علیکم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذہنی امراض میں مبتلا اشخاص ہیں وہ ان کے اندر وائلنس زیادہ پرسنٹیج میں پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل پاپولیشن. لیکن مینٹل ایلنس, صرف مینٹل ایلنس جو ہے وہ جو کیچمنٹ ایریا اسٹڈیز امریکہ میں ہوئی ہیں اس میں صرف مینٹل ایلنس جو ہے وہ اکیلا ایک فیکٹر نہیں ہے وائلنس کو بڑھانے میں. تو کچھ پیشنٹ جو کے سفر کرتے ہیں کچھ ڈیزیز میں, جیسے اسکیزوفرینیا ہو گیا یا سبسٹنس ابیوز ڈس آرڈرز ہو گئے, اس میں وائلنس کا ریٹ زیادہ ہے. اور لیکن یہ ہے کہ تمام مینٹل پیشنٹ جو ہیں وہ وائلنٹ نہیں ہوتے. تو اس کو ڈسٹنکشن کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ کیچمنٹ ایریا اسٹڈیز جو امریکہ میں ہوئی ہیں ان میں جو जनरल पॉपुलेशन में वायलेंस का रिस्क है इट्स अबाउट 2%, लेकिन जो है वो अगर आप दूसरे फैक्टर्स को हटा दें तो फिर वायलेंस का रिस्क जो है वो मेंटल पेशेंट में भी 4% के करीब आता है. लेकिन कुछ मेंटल डिजीज ऐसी हैं जैसे कि मैंने कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया या सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स, उसमें वायलेंस का रिस्क जो है मच हायर है.
ठीक है, तो अब मैं असल में सवाल ये कि आप इन्हें कैसे पहचानते हैं, और आप तो एक माहिर हैं, यानी मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ मुझे नहीं पता कि मेरा पड़ोसी भी जावेद भुट्टो साहब के पड़ोसी की तरह हो सकता है, उसे कोई ज़हनी मसला हो सकता है कि वो कोई सब्सटेंस लेता हो, कोई नशा करता हो, तो अब मैं उससे कैसे बचूं, और वो अगर पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसे कैसे पहचानते हैं कि ये वायलेंट हो सकता है, ये कभी किसी को मार सकता है?
जी हाँ, तो इसके लिए ये कि जैसे हम दूसरी अमराज में जो है वो रिस्क फैक्टर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं. एक तो रिस्क फैक्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टैटिक रिस्क फैक्टर्स, जो कि मॉडिफाइबल नहीं होते. जैसे कि कोई जो है वो डेमोग्राफिक हो गई या उसकी पर्सनैलिटी हो गई या फैमिली हिस्ट्री हो गई, तो वो चीजें जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते. लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं डायनामिक और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. उन फैक्टर्स पे हम तवज्जो देते हैं कि किस तरह से जो है वो डायनामिक और या मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कम किया जाए. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है जो हमारे पास आता है, अगर वो एक्टिवली डिलूजनल है या जो है उसका जो डिलूजन उसको जो है वो है कि वो जो है किसी को उससे खतरा है या नेबर से उसको खतरा है, तो हम उस वो एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, वी शुड ट्राई टू ट्रीट इट. हम उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. उसके अलावा जो है अगर वो सब्सटेंस भी ले रहा है तो हम उसको सब्सटेंस को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जो है जो स्टैटिक रिस्क फैक्टर होते हैं उन पर आप सिर्फ नजर रख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है वो एक पास्ट हिस्ट्री ऑफ, आपने कहा कि वो शख्स जो था उसने पहले भी क्राइम किया, तो पास्ट हिस्ट्री of violence is a major predictor of future risk of violence. So, इस तरह के चीजों पे हम नजर रखते हैं जब हम patients को देखते हैं कि उनके modifiable risk factors क्या हैं और उनके जो है वो non-modifiable risk factors क्या हैं, और जो modifiable risk factors हैं उनको फिर हम treat करने की कोशिश करते हैं.
अच्छा, अगर आप जान जाते हैं कि कोई मरीज माजी में कुछ तशद्दुद कर चुका है तो क्या आप पुलिस को इस बारे में आगाह करते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आप 24 घंटे तो उस मरीज़ के साथ नहीं रह सकते, आपने उसे मेडिसन्स दे दी, उसे इलाज बता दिया, अब वो दवा नहीं खा रहा और कुछ एक्टिविटी कर देता है, तो आप आगाह करते हैं ऐसे इदारों को या उसके ख़ानदान? जैसे ये शख्स अकेला रह रहा था तो अब कोई देखभाल करने वाला नहीं था, कोई उसे रोक टोक करने वाला नहीं था, तो कुछ फिर क्या आप प्रोसीजर, क्या तरीका इख्तियार करते हैं?
देखिए, अमेरिका में जो है हिपा लॉ के आने के बाद
जी
जो है आप जो पेशेंट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आपको प्रोटेक्ट करना होता है हर हाल में, सिवाय कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें आप उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर सकते हैं. जैसे अगर कोई पेशेंट आए और वो स्पेसिफिकली आके कहे कि मैं कल अपने मैनेजर को मार दूंगा, तो फिर हम पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे. अगर कोई पेशेंट आए और वो हमें जो है वो कोई ऐसी चीज कहे जिससे हमें लगे कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है या पब्लिक को खतरा है स्पेसिफिकली, तो फिर हम अथॉरिटीज को नोटिफाई कराते हैं. लेकिन उसके अलावा हम अथॉरिटीज को नोटिफाई नहीं करा सकते. तो बहुत ही
रेयर केसेस में
सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें हम अथॉरिटीज को अमेरिका में नोटिफाई करा सकते हैं. उसके अलावा जो है हम बाय लॉ वी हैव टू प्रोटेक्ट द पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी. तो हम फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं, हम पेशेंट्स के दूसरी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो है उन अथॉरिटीज को हर वक्त नोटिफाई नहीं कराते.
ठीक है, हमें पाकिस्तान से डॉक्टर आसिफ फरूखी ने ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात करेंगे. लेकिन डॉक्टर वसी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ. एक रिपोर्ट हमारे पास थी, हमने अभी जिक्र भी किया उसका, लॉस एंजलिस टाइम्स में शायद शायद और अखबारों में भी शाये हुई हो, कि जो अमेरिका में मास शूटिंग होती है जिसमें चार या उससे ज़्यादा अफराद को कत्ल किया गया हो, ऐसे 60% वाक़ियात का जो मुजरिम था या कह लें मुलजिम था वो ज़हनी मसाइल का शिकार था, तो इसका मतलब है कि एक बहुत गहरा ताल्लुक है. ठीक है, ओवरऑल जराइम में बहुत कम शायद ऐसा होता हो, लेकिन जो हो चुके हैं जराइम उसमें ये 60% काफ़ी ज़्यादा बड़ा तनासुब है.
جی ہاں بالکل, اور یہ جو ہے اپنے یقیناً کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو جن میں ٹینڈنسیز ہوتی ہیں یا پریڈسپوزیشن ہوتی ہے مینٹل ایلنس کی, وہ پھر جب وہ فیکٹرز ملتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیز ہوتی ہے. اور اس کے لیے تو جو ہے ہم خود بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ہے مینٹل ہیلتھ کی زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے, کرائسس انٹروینشن ٹیمز ہونی چاہیے جو ہے وہ کمیونٹیز میں, اور ڈفرینٹ ریسورسز کو یوز کرنا چاہیے تاکہ ان پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور ان پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا سکے. تو یہ تو خیر بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے اپنے پیشنٹس دے ہیو اے مچ ہائر رسک آف کازنگ دیز ٹائپس آف یو نو کیجوالٹیز.
ٹھیک ڈاکٹر وسیع, بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے, آپ بہت قیمتی وقت تھا, آپ بھی کلینک کر رہے تھے, ہمیں آپ نے وقت دیا, بہت آپ کا آپ کے احسان مند ہیں. ڈاکٹر آصف فروخی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو آپ کا نفسیات آپ کا شعبہ ہے, اس بارے میں بات کریں گے, لیکن پہلے یہ بتائیں آپ جاوید بھٹو صاحب سے واقف تھے, ان کے بارے میں بتائیں, ان سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہوں گی, ان کے قتل کی خبر ظاہر ہے آپ کو.
ہاں, میرے بہت قریبی دوست تو نہیں رہے, ان کی بیگم سے بھی ملاقات تھی اور اس سے پہلے ان سے بھی ملاقات تھی, کیونکہ وہ کراچی یونیورسٹی میں ایک انہوں نے وقت گزارا تھا, وہ آتے جاتے رہتے تھے. پھر جب وہ بعد میں آئے جامشوروں میں تو اس وقت ان سے اتنی ملاقات نہیں رہتی تھی, لیکن ان کے بارے میں معلوم تھا. وہ جو ایک پورا نوجوانی کا سیاسی ایکٹیویزم کا دور تھا اور وہ بڑے ذہین اور اچھے آدمی تھے. افسوس کہ ان کی صلاحیتوں سے وہ فائدہ ہمارے معاشرے نے نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا.
اچھا, آپ نے امریکہ میں بھی ڈاکٹری پڑھی ہے, یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے, یہاں کا معاشرہ دیکھا ہے, تو اس قدر مہذب اور ترقی یافتہ معاشرے میں بھی ایسے خلا موجود ہیں کہ ایک ذہنی مریض کسی اسکالر کو مار ڈالتا ہے, آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوا؟
یہ تو بہت افسوسناک بات ہے اور پاکستان میں اس کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں سامنے آئی ہیں. یہ ضرور ایسا معلوم ہوا ہے کہ جاوید بھٹو صاحب اس شخص کو جس نے ان کی آخر میں جان لے لی اس کو ٹوکا تھا, اس کی شکایت کی تھی اور اس کو ایک طرح سے سمجھانے بجھانے کی یہ طریقے کی, تو وہ اس نے بدلہ لینے کی خاطر یا تیش میں آ کر ایسا کیا. تو یہ ایک طرح سے تو دیکھیے یہ قانون کا گیپ ہے کہ اس طرح کی چیز سچویشن میں اس کو ہم نے جو آدمی ایٹ رسک تھا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی خاص قدم نہیں اٹھا سکے.
جی, اس مریض کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سکیزوفرینیا کا شکار تھا اور اسے آوازیں آتی تھیں اور وہ اس سے پہلے بھی ایک جرم کر چکا تھا جس کے لیے وہ جیل میں یا ذہنی امراض کے اسپتال میں کافی عرصہ رہا تھا اور اب نشہ کرتا تھا. تو اگر ایسا پاکستان میں یا امریکہ میں بھی کوئی ایسا شخص موجود ہو تو پھر اسے کیسے اس سے بچا جائے, اسے نقصان پہنچانے سے روکا جائے؟
دیکھیے, اس سے بچنے کا تو طریقہ یہ ہے کہ براہ راست تو شاید نہیں بچا جا سکتا, لیکن کمیونٹی کا, محلے کا, علاقے کے لوگوں کا ایسا فرض بنتا ہے. ایک تو دیکھیے کہ اس شخص کے بارے میں جس نے یہ واردات کی وہ اسکیزوفرینک بھی ہے اور نشہ آور چیزیں بھی استعمال کرتا ہے, یعنی یہ پرابلم ملٹیپلائی ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں. اور اس کے جو فینکس جو ہوتے ہیں ان میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آواز ان کو ایسا لگتا ہے کہ اندر سے آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو شخص تمہیں روک رہا ہے یہ تمہارے خلاف ہے اور یہ تمہیں تنگ کرنا چاہتا ہے, اس سے بدلہ لو یا اس کی جان لے لو. وہ ایک ان کے اندر سے ایک کمپلشن سا ابھرتا ہے, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. پھر جو لوگ نشہ کرتے ہیں, جب نشہ ٹوٹنے لگتا ہے یا نشے کے وڈرالز ہوتے ہیں, تو وہ اس میں بالکل ایک دیوانہ وار کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس شخص کے انٹینسیفائی ہو رہی تھی. مگر امریکہ میں بہرحال شخصی آزادی کا بہت احترام ہے اور اس میں ایسے لوگوں کے رائٹس کی تو بات کی جاتی ہے, مگر وہ رائٹس دوسرے لوگوں کے لیے جان کا نقصان کب ہو سکتے ہیں اس پر بات زیادہ نہیں کرتے.
جی, اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستانی معاشرے میں کی ہم بات کرتے ہیں, ہم عام شہریوں کو بہت سے قسم کے دباؤ کا سامنا رہتا ہے, تو جو ذہنی دباؤ کا انسان شکار ہوتا ہے یہ بھی کیا نفسیاتی اور ذہنی مسائل پیدا کرتا ہے اور کیا ان سے جرائم جنم لیتے ہیں, ایسا یہ ان میں ٹرانسلیٹ ان میں کنورٹ کر دیتا ہے انہیں؟
ہاں بالکل, ایسا ہوتا ہے, دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتا ہے, دنیا کے تمام معاشروں کی طرح پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اتنی وائلنس ہے, خاص طور پہ وہ وائلنس جو گھروں میں ہوتی ہے یا گھروں کے آس پاس یا گھروں کے لوگوں کو ملوث کرتی ہے اس میں بہت سا ایسا ہوتا ہے. یعنی میں آرگنائز کرائم کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو ہاؤس ہولڈ وائلنس ہے وہ تو بہت زیادہ ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں دیکھیے, پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ماہرین نفسیات ہیں یا سائیکائٹرسٹ ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے, ضرورت جتنی ہے اس کے حساب سے بہت کم ہے. پھر یہ کہ اس بات کو ہم زیادہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ دنیا کے تمام ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی جو ذہنی مسائل, جو آبادی کی سطح ذہنی مسائل کا شکار ہو رہی ہے اس کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. تو جتنے لوگوں کو میڈیکل توجہ کی یا سائیکیٹرک توجہ کی ضرورت ہے اس کے لحاظ سے سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں. پھر جو ڈاکٹر حضرات ہیں یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, کیا ان کو مینٹل ہیلتھ کا اور اس طرح کے سائنز اور سمپٹمز کو ریکگنائز کرنے کا شعور ہے؟ شاید ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے دیہی علاقے میں یا وہاں جہاں تعلیم کم ہے, اب بھی یہ کیفیت موجود ہے کہ ذہنی امراض کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ آسمان کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت ہے, یہ تقدیر ہے, یہ کچھ ایسی
جن بھوت ہے, کسی بلا ہے,
تو ان چیزوں کو ہم نہیں پوری طرح ایکسپلور کر پائے ہیں.
اچھا, یہ بات بھی درست ہے کہ بہت سے مریض علاج سے بھاگتے ہیں. مطلب یہ بھی ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں کے مالی حالات علاج کی اجازت نہیں دیتے ہوں گے, لیکن جب کسی نفسیاتی مریض کا, کسی ذہنی مریض کا علاج ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ, چونکہ اس میں تھوڑا سا نشہ یا کچھ نیند کسی کیفیت ہوتی ہے اس کی دواؤں میں, تو مریض علاج سے دوائیں نہیں کھانا چاہتے اور وہ اسے انکار کرتے ہیں, تو اس سے بھی ہمارے چاروں طرف کچھ ذہنی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہوگا.
ہاں, ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیے, ذہنی مریض میں ایک تو خاص بات یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں لیک آف انسائٹ, کہ وہ اپنے مرض کی کیفیت کو نہیں پہچانتا اور وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ خود مریض ہے جسے علاج کی ضرورت ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ علاج کی بات کر رہے ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہیں یا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہیں, یہ میرے خلاف ہیں اور یہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں, تو وہ ٹریٹمنٹ سے زیادہ بھاگتا ہے, جو کسی اور عام بیماری کا مریض ایسا نہیں کرتا.
ٹھیک ہے. اچھا, میں اب آپ سے, ظاہر آپ کا ادب آپ کا شعبہ ہے, تو ہمیں کچھ ادیبوں شاعروں کے بارے میں علم ہے کہ وہ ذہنی عارضے میں مبتلا رہے, بلکہ کچھ لوگوں نے خودکشی بھی کی, شکیب جلالی نے, شاید سارہ شگفتہ نے اور اس طرح کے لوگوں نے, تو اب ہمارے پاس ڈیٹیلس تو نہیں ہے, آپ اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ذہنی امراض میں مبتلا شخص خودکشی کر لیتا ہے, یعنی اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا لیتا ہے, تو اسے بھی ہم ایک طرح سے اسے لنک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کچھ ادیبوں کا ذکر کر سکیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا لیا, کسی اور کو تو نہیں.
ہاں دیکھیے, ابھی ادیبوں کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یا جس میں وہ جان ایلیا مرحوم جو کہا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی ترجیحان ان میں موجود ہے. جہاں ہم جرائم کی بات کر رہے ہیں وہاں ادیب کا نام نہیں آتا, وہ بالکل اس سے ایک ان ریلیٹڈ اور غیر متعلق کی بات ہے.
جی جی,
یہ ضرور ہے کہ چونکہ بہت سے شاعروں میں جو ذہانت ہے یا حد سے بڑا ہوا تخلیقی جذبہ ہے, وہ ان کو اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ عام زندگی گزار سکیں, وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں. ایسے بہت سے نام ہیں, کاش کہ وہ معاشرہ, وہ ادبی اسٹیبلشمنٹ ان کو, ان کی مسئلے کو پہچان لیتی اور کچھ اس کے لیے کام کرتی. سلویا پلیت کا نام اس میں فوراً ذہن میں آتا ہے. ہمارے یہاں بھی کئی ایسے لوگ ذہنی امراض کا یا پریشانیوں کا شکار رہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان لے لی.
کیا ایسے, آپ کا بہت ویل ریڈ پرسن ہے, آپ نے بہت سے ناول اور کہانیاں پڑھی ہیں, لکھی بھی ہیں, تو آپ کو کوئی ایسا ناول, ایسی کوئی فلم یاد ہے جس میں ایسا کوئی کردار ہو جو ذہنی مسائل کا شکار ہو اور اسے بنیاد بنا کے کردار, اسے ناول یا کہانی لکھی گئی ہو یا فلم بنائی گئی ہو؟
ہاں, ایسے بہت سے کردار ہیں. اب اور آپ ادب میں جتنا پیچھے جائیں, کیا کرائم اینڈ پنشمنٹ کا راسکولینوف خود اس قسم کے کسی ذہنی مرض کا شکار ہے, اور ذہنی امراض کی حوالے سے مجھے فوراً ایک فلم یاد آتی ہے, کین کیسی کا ناول ہے ون فلو اوور دی ککوز نیسٹ, اس میں بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے جو معروف امریکن ایکٹر ہے, اس نے ایک ایسے شخص کا جو ذہنی مرض میں مبتلا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے امراض کو فلم کے ذریعے ایک اصل صورت حال کے بارے میں فوکس کرنا چاہیے، گلیمرائز نہیں کرنا چاہیے. مریض کے نقطہ نظر میں، آرٹسٹ کے نقطہ نظر سے نہیں، مریضوں کے ساتھ کام کرنے والے آدمی کی حیثیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان بیماریوں کے بارے میں جتنا شعور لوگوں میں ہونا چاہیے وہ شعور اس کو بڑھنا چاہیے، خاص طور پہ پاکستان میں، کہ لوگ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا افراد کو پہچان سکیں اور ان کو سہولیات فراہم کر سکیں، انہیں معاشرے سے الگ نہ کریں بلکہ ان کے اس کام میں مدد کریں، کیونکہ بہت سی بیماریوں کی طرح ذہنی امراض بھی پریونٹیبل بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہی میں اس بارے میں آپ سے یہ آخری سوال یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض یا نفسیاتی مریض ہے، چلے ہم اور کوئی اس کے لیے لفظ ڈھونڈتے ہیں کہ مسائل کا شکار ہے، لوگ فوراً پہلا خیال لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ پاگل ہے، سب سے پہلے وہ آخری چیز سوچتے ہیں. پھر دوسری بات وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ، یعنی جیسے ہم نے آج بھی گفتگو کی ہے کیونکہ ہمارے سامنے ایک کیس تھا جسے ہم نے اسٹڈی کرنا تھا، لیکن یہ کہ پہلا خیال ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ یاد ہے کہ یہ اگر یہ پاگل ہے اور یہ یقیناً کوئی نقصان پہنچائے گا یا قتل کر دے گا تو اس سے بچو اور اس سے بھاگو. تو اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ پھر جو خوف ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہمارے پورے معاشرے کی تو کاؤنسلنگ نہیں ہو سکتی، کیسے اسے پروموٹ کریں کہ صحت مندانہ رویہ اختیار کریں سب لوگ؟
دیکھیے، ایک تو جو بیشتر ذہنی مریض ہیں وہ فوراً وائلنٹ نہیں ہو جاتے، وہ پریشان نہیں کرتے، وہ تو خود پریشان ہوتے ہیں. تو اور جو مائنر مینٹل ایلنس کہلاتی ہے، جو انگزائٹی کا شکار ہیں، جن کو کسی قسم کا نیوروسس ہے، وہ تو معاشرے کو تکلیف دینے والے یا پریشان کرنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم عام زبان کے حساب سے پاگل کہہ سکتے ہیں. اول تو پاگل ہونا بھی ایک اضافی ٹرم ہے، کیا پاگل پن ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود نہیں ہے؟ اور وہ کون سا درجہ ہے جس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی مکمل طور پہ پاگل ہے یا فلاں آدمی جزوی طور پہ پاگل ہے؟ تو یہ چیزیں دیکھنا چاہیے، ان کا شعور ہونا چاہیے، اور لوگوں کو یہ لوگوں کے اندر ایک کیفیت پیدا کریں کہ ان معاملات پر ہمدردی اور انسانیت کے ساتھ غور کریں، کنڈیم نہ کریں، لیبل نہ لگائیں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ نے بہت بہت اچھی باتیں کی ہیں، ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر بات کریں گے. بہت شکریہ. اس وقت ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک سامعین، ہماری گفتگو جاری ہے ذہنی امراض اور اگر ان کا کوئی جرائم سے تعلق ہے اس بارے میں. اور یہ ہم نے گفتگو شروع اس لیے کی تھی کہ ہماری کلیگ نفیسہ حود بھائی کے شوہر اور ممتاز دانشور، ہمارے بھی دوست جاوید بھٹو صاحب کو گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں قتل کر دیا گیا تھا، اور ملزم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ذہنی مسائل کا شکار ہے. مشتاق صاحب نے، مشتاق راجپور نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، بہت شکریہ مشتاق صاحب. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے؟ ایک واقعہ ہو گیا اور مجرم کو، ملزم کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا پولیس نے، کیا اب یہ کیس کورٹ میں چلا گیا ہے؟ اس کی ہیئرنگ کب ہوگی؟ کیا اس میں آگے ڈیٹیلز بھی ہمارے پاس؟
جی، کیس تو شروع ہو چکا ہے. پولیس نے ان کو فرسٹ ڈگری مرڈر میں چارج بھی کیا ہے، اور پولیس اور جو ڈسٹرکٹ اٹارنی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو تقریباً 2-2.5 سال لگیں گے ٹو ریچ ٹو ان کنکلوژن، اور آئی تھنک اگلے مہینے جو ان کی وائف ہے نفیسہ، ان کو بھی جیوری کے سامنے انہوں نے ایز اے وٹنس ٹیسٹیمونی کے لیے بلایا ہے. تو یا آئی تھنک پولیس پہ، اچھا یہاں پہ ایک اور بات کا بھی ذکر ہونا چاہیے جس کا ہم سب کو بہت افسوس ہے کہ امریکہ کے اندر، واشنگٹن ڈی سی کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے اور ان کی نیکسٹ آف کن جو وائف ہیں، پولیس نے آخر تک ان کو انفارم نہیں کیا.
جی،
یعنی 11 بجے صبح واقعہ ہوا ہے، 4 بجے شام تک جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچی،
ان کے پاس کانٹیکٹ نہیں ہوگا میرا خیال ہے، یا کسی اور ان کے جو ہمسائے ہیں اسے مدد کرنی چاہیے تھی پولیس کی.
نہیں، انہوں نے تو، ہمسائے نے تو پولیس کو بتایا نا، جو خاتون رہتی تھی برابر کی بلڈنگ میں، ود ان دیٹ کمپاؤنڈ، شی واز دی ون ہو کالڈ دی پولیس، اس کے بعد پولیس آئی ہے.
نہیں، میں ان کی وائف کی بات کر رہا ہوں کہ نفیسہ کا نمبر کسی پڑوسی کے پاس کیا نہیں تھا، کیونکہ وہ پولیس کو دے سکتے تھے کہ وہ انہیں انفارم کر دیں.
वो लेकिन देखिए जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है हमारा यहाँ अमेरिका के अंदर, वो तो सारी इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन तो होती है उसमें, इवन जो जावेद साहब को जो ड्राइविंग लाइसेंस है उनके पास उसमें भी होता है इमरजेंसी, यू नो आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर पुलिस टू लोकेट कि नेक्स्ट किन कौन है उनका। या अगर आप ही वाली बात अगर पड़ोसी ने नहीं बताया, क्योंकि पड़ोसी तो जाहिर है एक बंदा है जो 15 साल से वहाँ उसने बरौर में रह रहा था, तो वो उनमें से काफी लोग तो शॉक में थे ना। आपको जो हम गए थे दूसरे दिन तो वही लोग जो हैं फूल लेकर नफीसा को दे रहे थे और अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, तो पुलिस ही पूछ लेती उनसे। तो आई डोंट थिंक हमें सवाल करना चाहिए आम आदमी को, बल्कि पुलिस से पूछना चाहिए कि भाई हाउ डू यू, व्हाट आर योर एसओपीज।
अच्छा एक बात ये बात कि अब आपने कहा कि 2.5 साल एवरेज उसमें टाइम लगेगा मुजरिम को सजा देने में या जो भी इस केस का फैसला होगा उस बारे में, तो इस दौरान ये मुलजिम कहाँ रहेगा, कैसे जहनी अमराज के अस्पताल में रखेंगे या हवालात में, इधर जेल भेजना पड़ेगा, तो फिर ऐसी इसमें यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है?
आई थिंक ये तो नेचुरली डिपेंड करता है जज पे, लेकिन जो फर्स्ट डिग्री मर्डर होता है मोस्ट लाइकली ही विल नॉट गेट द बेल, यू नो। अगर वो इंसेनिटी क्लेम करता है जो यकीनन लग रहा है कि वो करेगा, बिकॉज एग्जैक्टली यही था उसका तरीका वारदात, लास्ट टाइम भी जो अपने उसने कजन को मारा था उसमें भी इसी ग्राउंड पे उसका केस खत्म हुआ था और एनी वाज रिलीज, तो इस बार भी वो अपने बचाव में, तो देखो उसकी फैमिली तो आती है ना उसको दिफा करने में, यू नो यानी यू नो वर वॉज रियली हर्टिंग टू ऑल ऑफ अस के यानी उसकी फैमिली बजाय अफसोस करती हमारे साथ या नफीसा के साथ। दो बार हम गए थे, दोनों बार वो अजीब किस्म की आवाजें निकाल रहे थे, हरास कर रहे थे,
ठीक है,
और यू नो देयर वाज वेरी डिस्टर्बिंग एक्चुअली।
आप डायरेक्ट पाकिस्तान में अपने काफी वक्त गुजारा है, वहाँ पे आपने मीडिया इदारों में भी काम किया, मीडिया कंसल्टेंट भी रहे, आप बताएं ये वाकया पाकिस्तान में होता तो वहाँ पे फिर क्या कार्रवाई होती, और वहाँ पे ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो कैसे क्या रवैया होता है मुआशरे का और आम लोगों का?
आई थिंक नेचुरली पाकिस्तानी सोसाइटी कोई इतनी स्टेबल नहीं है, आई मीन वहाँ पे जो रद्द अमल है लोग फौरी देना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, यू नो आपको पता है कोई छोटा सा एक्सीडेंट भी होता है तो कुछ लोग तो हेल्प करने आते हैं, लेकिन कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जस्ट वॉच, यू नो वॉच पार्टी बड़ी होती है वहाँ पे, और इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि एटलीस्ट पुलिस ने और नेबर ने फैमिली को जरूर बताना होता, यू नो कि इज देयर राइट इफ समथिंग इज हैपेंस टू आप, किसी को हो रहा है तो आप एटलीस्ट उनके खानदान को बताएं, उनकी वाइफ को बताएं, किसी को बताएं।
पाकिस्तान में तो टीवी पर टिकर पहले चल जाता है और पुलिस और फैमिली को बाद में पता चलता है, वहाँ तो इस कदर तेज हो गया मामला।
तो आपको पता है आई मीन यू बीन इन मीडिया, वो तो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल होता है, यू नो किसी प्राइवेसी का कोई रेस्पेक्ट नहीं करते, यू नो वहाँ पे तो लोग अस्पताल पे धावा दे देते हैं, यू नो दे जस्ट अटैक डॉक्टर्स एंड व्हाटएवर, क्योंकि वो क्योंकि एक ट्रस्ट है ना वो इट्स मिसिंग इन पाकिस्तान, वो बदकिस्मती से इदारों पे, और इवन यानी यहाँ पे एक मुझे मैं सोच रहा था अगर पाकिस्तान में ऐसा होता तो शायद अभी तक हम पुलिस को कहलवाना शुरू कर देते, किसी से फोन करवा लेते, यू नो बजाय उस डिटेक्टिव ऑफिसर के हम एसपी तक पहुंच जाते, शायद आईजी तक पहुंच जाते। यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि यू डोंट नीड टू डू दीज थिंग्स, यू नो के एटलीस्ट ये अपना काम प्रोफेशनली करेंगे,
ठीक है। अच्छा पाकिस्तान में हम अभी ज़ाहिर हमने माहिरीन से बात की, डॉक्टरों से बात की के और वकील से भी बात की कि पाकिस्तान में जो जहनी और नफसियाती मसाइल के शिकार लोग हैं, अव्वल तो वो अपना इलाज नहीं कराने को तैयार होते और कभी कभार उनकी माली हैसियत भी इस काबिल नहीं होती, और ये भी होता है कि वो फिर जराइम की शरह तो हम उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन लोग वहाँ पाकिस्तान में छुपाते हैं ये बात किसी को बताते हुए कि हमें कोई मसला है, कोई आर्जा है, और छुपाएंगे भी, इलाज भी नहीं करेंगे और भागेंगे भी, तो आपका क्या मुशाहिदा है इस बारे में कि इस लिहाज से अमरीका और पाकिस्तान के मौसम में क्या फ़र्क?
आई थिंक पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जो जब वाकयात होते हैं, कोई कत्ल होते हैं तभी जाहिर होते हैं, यानी आपके जो दोस्त अहबाब हैं, ख़ानदान है, उसके आप नज़र फेराएंगे, घुमाएंगे तो आपको नज़र आएगा, आई मीन आर विटनेस, यू नो लॉट ऑफ पीपल हैड नो क्लू कि किसके साथ क्या हो रहा है अनटिल अ ट्रेजेडी हैपेंस, यू नो वहाँ पे तो तभी लोग चाकते हैं, यू नो नोटिस लेते हैं चीज़ों का। तो पाकिस्तान में एक बात तो खैर आपकी सही है कि जो मुफ्त ट्रीटमेंट बहरहाल कुछ इदारे हैं जो इंटेलेक्चुअली मेंटली जो चैलेंज लोग हैं उनके देखभाल करते हैं. आई थिंक यूएस में भी होंगे. आई एम नॉट रियली एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट. मेरा सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि स्टेट भी यहाँ पे काफी आपको पता है कि लोगों को टेक केयर करती है इस किस्म के. लेकिन पाकिस्तान के माशरे का ऐसे इन सच क्राइसिस इश्यूज पे रिएक्शन बहुत स्ट्रांग आता है. बड़ा पैशनेट किस्म का आता है यू नो क्योंकि वो सोसाइटी इतनी इनस्टेबल हो गई है. आई मीन हम माने ना माने यू नो.
ठीक मुश्ताक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. आपसे गुफ्तगू करके अच्छा भी लगा और ज़ाहिर है कि ये हमारे लिए दर्दनाक मौजू भी था. तो इंशाल्लाह फिर आपसे किसी अच्छे मौजू पे बात करेंगे किसी और दिन. आज के साथ इस और हमने मुज़ाकरे में गुफ्तगू की ज़हनी अमराज में मुब्तला जो कभी जराइम में मुलविस हो जाते हैं. इसका यह मतलब नहीं कि हर मरीज जुर्म करता है लेकिन यह कि बहरहाल कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं और मुआशरे की जिम्मेदारी है. बहुत शुक्रिया.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
ताबकारी की सरहदें नहीं होती. खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील. पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी अगरचे पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय पायलट की वापसी के बाद कुछ कम हो गई है लेकिन माहरीन का कहना है कि दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान जंग का खतरा बदस्तूर मौजूद है. वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू में न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल एंड प्लाज्मा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इलिनॉय के प्रोफेसर रिजवानुद्दीन ने दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर तश्वीश का इजहार करते हुए कहा कि आज तक दो जौहरी ताकतों के दरमियान कभी जंग नहीं हुई इसलिए तारीख से तो इस बारे में मदद नहीं मिल सकती मगर ये कहना ज्यादा मुश्किल न होगा कि अगर जंग होती है तो वो चाहे शुरू गैर जौहरी असलहों के साथ ही क्यों न हुई हो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कानात यकीनन बहुत बढ़ जाएंगे. उन्होंने मजीद कहा
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास कहते हैं लगभग 100 और 200 के दरमियान जौहरी हथियार हैं. दोनों मुल्कों के अपने तमाम एटमी हथियार दूसरे मुल्क पर इस्तेमाल करने की सूरत में जो तबाही होगी उसके बारे में तो सोचना भी मुश्किल है. सिर्फ एक एटमी बम के इस्तेमाल से जो तबाही होगी वो भी दोनों मुल्कों के आवाम और ज़राए अबलाग के करता धर्ताओं को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए.
प्रोफेसर रिजवानुद्दीन ने कहा कि जौहरी बम रिवायती बम से बहुत मुख्तलिफ होते हैं और वो आम बम की निस्बत ज्यादा वसी और ज्यादा शदीद नौयत की तबाही फैलाते हैं.
जहाँ एक बारूदी बम 1, 2 या 5, 10 इमारतों को तबाह कर सकता है वहाँ एक एटमी बम एक छोटे शहर को या बड़े शहर के एक बड़े हिस्से को तबाह कर सकता है. एक छोटे साइज का एक एटमी बम अगर किसी गुंजान शहर पर गिराया गया तो उससे 1,00,000 से 5,00,000 मौत हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि जौहरी बम बारूदी बमों से बहुत ज्यादा मौलिक तो होते ही हैं, लेकिन उनमें और भी बहुत से फर्क होते हैं जो बहुत अहम हैं और उनका समझना बहुत जरूरी है.
इनमें सबसे पहला और बड़ा फर्क ये कि बारूदी बम जहाँ गिरता और फटता है तबाही वहीं तक महदूद रहती है वो एक इमारत हो या कई हो. पर खिलाफ बारूदी बम के एटमी बम फटने के बाद इसमें से मोहलिक तापकारी मादा भी निकलता है. वो मादा जिसमें से तापकारी निकलती है वो हवा के साथ बहुत दूर दूर तक फैल सकता है. जिस तरफ हवा चल रही हो उस तरफ वो चला जाएगा. लिहाजा तापकार मादा बड़ी आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकता है.
प्रोफेसर रिजवानुद्दीन ने कहा कि जौहरी बम और बारूदी बमों में एक तीसरा अहम फर्क ये है कि जौहरी बमों के तबाहकुन असरात उनके इस्तेमाल के बरसों बाद बल्कि दहाइयों तक बाकी रहते हैं.
उसकी वजह वो तापकारी मादा होता है जिसमें से तापकारी शुआएं महीनों और सालों तक निकलती रहती हैं. हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उनमें कोई 1,00,000-1.5 लाख के करीब अमवात हुई थी. उन लाख में से तकरीबन आधी अमवात जो है वो तो उसी दिन हुई जिस दिन बम गिराया गया लेकिन बाकी आधी अगर 1,00,000 समझते हैं तो 50,000 तो उसी दिन मर गए लेकिन बाकी 50,000 जो हैं वो आगे आने वाले कई दिनों और महीनों में हलाक हुए जिसकी वजह वो तापकारी शुआएं थी.
प्रोफेसर रिजवानुद्दीन ने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी के वाकये को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये ठीक है कि वहाँ जिंदगी मामूल पर आ गई है मगर सोचने की बात यह है कि आया वो कीमत जो हिरोशिमा और नागासाकी के बासियों ने दी क्या जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के किसी शहर के लोग भी वो कीमत दें. उन्होंने कहा कि लाहौर पर गिरने वाले एटमी बम से अमृतसर महफूज नहीं होगा और अमृतसर पर गिरने वाले बम से लाहौर.
हवा और तापकारी सरहदें नहीं जानती लिहाजा एटमी बम के असरात सरहद के दोनों तरफ होंगे वह बम जहां भी फटा हो.
رضوان الدین نے کہا کہ 1986 میں چرنوبل میں ایٹمی حادثے کے بعد جو تابکاری نکلی وہ ہوا کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں میل دور تک پہنچی تھی۔ تابکاری کی وجہ سے دور دور ان کے علاقوں میں اگنے والی نہ سبزیاں کھائی جا سکتی تھیں اور نہ ہی گائے بکری کا دودھ پیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 30 برسوں میں وہاں ہونے والے نقصان کا تخمینہ $200 ارب سے زیادہ ہے اور ایک بہت بڑا علاقہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اور بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر اور معروف میڈیا اینالسٹ فیضان حق نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں کہا،
پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو اس وقت کشیدگی ہے اس کے لیے بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈیفیوز کریں، کیونکہ اگر نیوکلیئر کوئی بھی ایکسیڈنٹ نیوکلیئر ہو جاتا ہے تو اس سے یورپ امریکہ سب کی فضاؤں میں ایک ایسا دھواں چھا جائے گا جس سے ایک ایک دو دو ہفتے تک شاید ہمیں سورج دیکھنے کو نہ ملے، اور اس کے ساتھ کراپس متاثر ہوں گی، لوگ مارے جائیں گے۔ اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ چائنا، انڈیا، پاکستان جیسے جو ملک ہیں، جو جوہری ہیں ملک ہیں اور ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، یہ خواب دل سے نکال دیں اور ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں آپس میں جنگ کرنی چاہیے، یہ بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔
یاسمین جمیل،